اور یہ بادشاہت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور یہ بادشاہت بری بھی ہو سکتی ہے. بادشاہ اگر عادل ہے اور بادشاہ اگر اللہ کی حدوں کو نافذ کر رہا ہے اور بادشاہ کی اگر سمع و طاعت پہ صحیح طریقے پہ بیعت ہوتی ہے تو یہ بادشاہت اللہ کی نعمت ہے. اسلام میں بادشاہت کو ناجائز نہیں کہا گیا. یہ ہمارے ہاں عام بات مشہور ہو گئی ہے کہ اسلام میں بادشاہت نہیں ہے. یہ غلط تصور اور غلط فکر ہے. اسلام میں بادشاہت ہے. اسلام کا جو نظام ہے, اسلام کا نظام اگرچہ شورائی اور خلافت کا نظام ہے لیکن قرآن کی کسی آیت سے اور کسی حدیث سے اور صحابہ کے اجماع سے یہ بات کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ یا بادشاہ نہیں بن سکتا. اگر باپ بادشاہ اور صالح ہے, عادل ہے, اور اس کی زندگی میں اس کے بیٹے یا اس کے بھائی یا اس کے رشتہ دار کی بیعت ولی العہد کے طور پہ کی جاتی ہے اور یہ بھی صالح اور اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں پر قرآن و سنت کو نافذ کرنے والے, عدل اور انصاف کو نافذ کرنے والے ہیں, تو یہ بادشاہت نعمت ہے. اللہ تعالی اگر بادشاہت خراب چیز ہوتی جیسے لوگ کہتے ہیں یا غلط نظام ہوتا, یہ سسٹم اگر غلط ہوتا تو اللہ تعالی اپنے نبیوں کو بادشاہ نہ بناتا. سلیمان اور داؤد اور طالوت یہ سب بادشاہ ہیں, اور سلیمان بھی نبی اور داؤد بھی نبی, اور اللہ تعالی نے بادشاہت کو اپنی نعمت کے طور پہ قرآن پاک میں بیان کیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 میں, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تمہارے اندر اللہ نے نبی پیدا کیے اور تمہارے اندر اللہ نے بادشاہ پیدا کیے. بادشاہت کو یہاں اللہ نے اپنی نعمت کہا, اور سورہ نساء کی آیت نمبر 54 میں فرمایا, فَقَدْ آتَيْنَا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکاً عظیماً. یہاں پر بھی بادشاہت ہے. تو یہ بادشاہت اگر عدل اور انصاف والی ہے, جیسا کہ متفق علیہ حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا, اس دن ہر انسان اپنے گناہوں کی مناسبت سے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا. 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اس میں ایک قسم وہ ہے امام عادل عدل کرنے والا حکمران. اس میں بادشاہ اور حکمران دونوں شامل ہیں. اگر یہ بادشاہت ظلم پر مبنی ہے اور غلط ہے اور شریعت کے خلاف ہے, اس بادشاہت کا نظام اگر قرآن و سنت پر نہیں ہے, اللہ کی توحید اور شریعت اسلام پر نہیں ہے, ظلم پر ہے, اس کی قرآن نے مذمت کی ہے جس طریقے پہ فرمایا, ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. بادشاہ جب بستیوں میں داخل ہوتے ہیں تو بستیوں کو ویران کر دیتے ہیں, عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. تو یہ بادشاہت اگر غلط ہے تو اس کی مذمت کی گئی ہے. اسی طریقے پہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے, صحیح مسلم میں یہ الفاظ موجود ہیں, ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم. 3 قسم کے آدمیوں کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالی رحمت بھری نگاہ سے نہیں دیکھے گا, ان کا تزکیہ نہیں ہوگا, ان کو سخت عذاب دیا جائے گا. 3 قسم کے آدمی, ان میں ایک ہے شیخ زانن, بوڑھا زنا کرنے والا, بوڑھا زانی, وہ مسلمان جس کی عمر زیادہ ہو جائے پھر بھی وہ زنا جیسی گندی عادت کو نہ چھوڑے, اس کی طرف قیامت کے دن نگاہ رحمت سے اللہ نہیں دیکھے گا. اور دوسرا ملک کذاب, جھوٹا بادشاہ, جھوٹا حکمران, وہ حکومت کرنے والا جو اپنی رعایا اور اپنی قوم سے جھوٹ بولتا ہو, دھوکہ دیتا ہو ان کو, اور تیسرا عائل مستکبر، وہ کہ جو غریب ہو اس کے باوجود تکبر اور نخرہ کرتا ہو. تو یہ تین قسم کے لوگ ہیں. تو ہم نے یہ جانا کہ بادشاہ اور بادشاہت اور ملک اور ملکیت، یہ اختیار اعلی اقتدار کا جو حقیقی مالک ہے وہ اللہ تعالی ہے. دنیا میں ظاہری اختیارات اور وسائل وغیرہ کے لحاظ سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر لوگ اس حقیقت کو جان لیں کہ دیکھیے اس دنیا کی زندگی میں کوئی بھی انسان یا مخلوق نہ اپنے لیے نہ دوسرے کسی کے لیے نفع نقصان کا اختیار رکھتی ہے. اگر ایسا جس طرح لوگ سمجھتے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو بادشاہ کبھی بیمار نہ ہوتے، بادشاہ کبھی نہ مرتے، بادشاہ کو کبھی پریشانی نہ ہوتی. یہ ملک کے بڑے بڑے جو عہدوں پہ فائز ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی. لیکن معلوم یہ ہوا کہ وہ تو ہم سے زیادہ پریشان ہیں. حکومت اور طاقت اور سلطنت اور اقتدار کے باوجود پریشان ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، دن کو سکون نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حقیقی سکون اور عزت وہ حکومت میں نہیں ہے، وہ کسی اور چیز میں ہے. اس کو ایمان اور اس کو عمل صالح کہتے ہیں. اور یہ قیامت کے دن یہی ہوگا، دنیا میں تمام بادشاہ اور حکومت کرنے والے جمع ہوں گے، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کا بادشاہ کون ہے، آج کا حکمراں کون ہے، آج اختیار کس کے پاس ہے. پھر کہا جائے گا للہ الواحد القہار، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا. بادشاہت، کرسی، اقتدار، طاقت، اختیار، کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اس دن اللہ کا فیصلہ چلے گا اور اس دن کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا. تو وہ لوگ جن کو اللہ تعالی نے دنیا کی زندگی میں اختیار دیا ہے، وزیر اعظم ہوں یا صدر ہوں یا فوج کے سربراہ ہوں یا وہ جج ہوں، ملک کی سب سے بڑی عدالت یا چھوٹی عدالتوں کے پولیس کے افسر ہوں یا وہ بادشاہ ہوں یا کسی بھی بڑے عہدے پہ فائز ہوں، یہ سب اس ذمہ داری کو اور اس اختیار کو اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان جانیں اور سمجھیں. یہ ان کی آزمائش ہے کہ اپنے اقتدار میں، اپنی طاقت میں وہ اللہ کے نظام کو نافذ کرتے ہیں کہ نہیں. اور مسلمان رعایا کے لیے عدل اور انصاف کے مطابق ان کے مسائل حل ہوتے ہیں کہ نہیں. یہ مسلمان حکمران کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حکومت، اس کے اقتدار میں ہر مسلمان کی، بلکہ ہر شہری کی، خواب و غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کی جان، مال، آبرو، عزت محفوظ رہے. یہ مسلمان حکومت اور حکومت کرنے والوں کی ذمہ داری ہے. اسی طریقے پہ عدالتوں میں کام کرنے والے وکیل اور جج جو کافروں کے نظام کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یا اپنے بارے میں خود یہ فیصلہ کر لیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. جب اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں، عمرے بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے اور جمعہ اور عید کی نماز بھی پڑھتے تھے، دعویٰ یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور تمہاری عدالت میں فیصلے قرآن کے خلاف ہوتے تھے، تمہارا قلم ان فیصلوں کو لکھتا تھا جو شریعت کے خلاف تھے، تو یہ کون سا اسلام ہے؟ اس لیے مرنے سے پہلے توبہ کر لو اور ہر قسم کی اس عادت اور اس قانون، اس نظام کو چھوڑ دو جو دین کے خلاف ہے، ورنہ قیامت کے دن یہ حکومت قیامت سے پہلے دنیا میں بھی کام نہیں آتی. آج اگر تم بیمار پڑ جاؤ تو کون سی طاقت تمہیں صحت دے گی؟ تمہیں صحت دینے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے. اور آج اگر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جائے اور تم سے یہ اقتدار چھن جائے، اس طریقے پہ اللہ نے فرمایا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے تو چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے. جس کرسی پہ تم بیٹھے ہو آج سے 5-10 سال پہلے اس پہ کوئی اور بیٹھا ہوا تھا، اور آج سے 2-3 سال بعد اس پہ کوئی اور بیٹھے گا. جو اپنا وقت گزار گئے اللہ کے ہاں آج وہ کس حال میں ہے. اور دیکھو ہاں ملک اور ملکیت کے بعد ہم عزت کے موضوع پہ بات کریں گے, اور تم سب جانتے ہو کہ اللہ نے عزت حقیقی اللہ تعالی نے اپنی اطاعت میں رکھی ہے. تو دنیا کی بادشاہت اور یہ اقتدار یہ ایک حقیقت میں اللہ تعالی کی طرف سے امتحان ہے اور اس میں عبرت ہے. اور یہ حقیقت میں ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ جہاں تک عزت کا معاملہ ہے تو یہ بادشاہت میں نہیں ہے. عزت حقیقی اللہ نے اپنی اطاعت میں رکھی ہے. قرآن کا جو معیار ہے عزت و ذلت کے بارے میں وہ یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت میں اللہ نے عزت رکھی ہے. تو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ تعالی حقیقی بادشاہ ہے, وہی حقیقی مالک ہے ہر چیز کا. وہ اپنے بندوں میں سے جن کے لیے جس طریقے پہ جہاں جب چاہتا ہے تو ان کو اقتدار اور طاقت دیتا ہے, اور جن سے جب چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے. اگر وہ دینا چاہے تو کوئی چھین لے والا نہیں ہے, اور اگر وہ چھین لے اور چھین نہ چاہے تو کوئی اور دینے والا نہیں ہے. یہی بات رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عبداللہ ابن عباس کو سمجھائی جب ان سے یہ فرمایا کہ اس بات کو تم اچھی طرح جان لو کہ فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. ساری دنیا اور ساری مخلوق مل کر اگر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے, اللہ کی طرف سے فائدہ اور نفع کا فیصلہ نہ ہو, تجھے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اور اگر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ تجھے نقصان اور تکلیف پہنچے گی تو تمہاری حکومت اور تمہارا یہ نظام اور تمہاری یہ فورسز اور تمہارے ارد گرد یہ گھومنے پھرنے والے اور تمہیں سلام اور سلوٹ کرنے والے یہ تمہیں بچا نہیں سکتے. فرمایا یہ حدیث ترمذی میں ہے, اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا. تو اس حدیث میں آگے چل کے یہ الفاظ ہیں کہ ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. جو چیز تجھ سے رہ گئی تجھے نہیں ملی وہ تجھے ملنے والی نہیں تھی. یہ نہ کہو کہ یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا اور یوں نہ ہوتا تو یوں ہوتا. فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ اگر یہ ہوتا, اس لیے کہ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان. لفظ ہے اردو میں اگر, اور عربی میں ہے لو. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کسی کام کے ہو جانے کے بعد یہ نہ کہا کرو کہ اگر, اس لیے کہ اگر جو ہے جس کو عربی میں لو کہتے ہیں اس سے شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے. ہاں تو یہ نہ کہو کہ یوں ہوتا تو یوں, کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو جو کچھ تجھے مل گیا وہ تجھ سے چھوٹنے والا نہ تھا, اور جو تجھے نہیں ملا وہ تجھے ملنے والا نہ تھا. فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو حقیقی بادشاہ اور ملک اور ملک الملوک اور مالک الملک وہی ہے سبحانہ و تعالی. تو یہ ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اب اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اہم عنوان ہے, عزت و ذلت کا قرآنی معیار کیا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. العزہ یہ انسان کی وہ حالت کہ اس پر دوسرا کوئی غالب نہ آ سکے. انسان کی شہرت اور بلند مقام کی اور مخصوص حالت ایسی کہ اس پر کوئی دوسرا اس پر غالب نہ آ سکے, یہ ہے العزہ. یہی جو العزہ ہے جس کو اردو میں ہم عزت کہتے ہیں, تو العزہ اس کے قرآن اور حدیث میں کئی مفہوم اور معانی آئے ہیں. ایک مفہوم ہے غالب ہونا, اور دوسرا ہے طاقت اور قوت کا حاصل کرنا یا حاصل ہو جانا. اور تیسرا مفہوم ہے سخت زمین. سخت زمین کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. حسب نسب یا زبان یا خاندان یا قبیلے یا ملک یا علاقے یا دوسرے کسی بھی قسم کے تعصب پر فخر کرنا، یعنی قومی یا کسی اور قسم کی حمیت اور تعصب کی بنا پہ کسی چیز پر فخر کرنا، یہ بھی اس کے لیے بھی لفظ عزہ استعمال ہوتا ہے. دنیا کی کسی چیز پر یہی اکڑپن اور تکبر. عزہ گمراہی کو بھی کہتے ہیں. مشکل کام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور وہ زمین جس پر خوب بارش ہوئی ہو کہتے ہیں عز المطر الارض. اور عزت بلند مقام. جاہلیت کے زمانے میں ان کے جو بڑے بت تھے ان میں ایک بت کا نام تھا العزہ. سورہ النجم کی آیت نمبر 19 میں ہے افرأیتم اللات والعزہ. اور یہی العزہ عزت اور بلند مقام اللہ تعالی کے جو اسماء مبارکہ ہیں ان میں ایک ہے العزیز اور ایک ہے المعز. العزیز وہ جو سب پر غالب ہو اور جسے کوئی دوسرا مغلوب نہ کر سکے، یہ ہے العزیز. اور المعز وہ ہے جو دوسروں کو عزت دینے والا ہو، یعنی عزت کا حقیقی مالک ہو. عزت جہاں سے اور جس سے ملے وہ ہے المعز. تو المعز جو عزت دیتا ہے، جس کے ہاں سے عزت ملتی ہے. اور مجازن شریف اور سردار، یعنی قوم کے کسی بڑے سردار یا بڑے قائد کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عزیز. کسی نادر چیز یا معزز شخص کو بھی عزیز کہتے ہیں. اور پھر اس سے اس میں تفضیل ہے الاعز. تو الاعز یہ اس میں تفضیل ہے. اور اردو میں بھی لفظ العزہ عربی کا مفہوم یہی ہے جس کو ہم عزت کہتے ہیں. اور قرآن پاک میں اللہ تعالی کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. سورہ منافقون میں ہے آیت نمبر 8 میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالی کے لیے لفظ العزیز معرفہ کے ساتھ اور عزیز نکرہ دونوں طرح سے کثرت سے استعمال ہوا ہے. اور ہم نے یہ بتایا کسی لفظ کو جب معرف بالف لام کیا جاتا ہے، اس کو معرفہ بنایا جاتا ہے، تو یہ اس کی خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے. اور جس لفظ کو عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے نکرہ بنا کر، تو یہ اس کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے. تو ایک طرف خصوصیت ہے اور خاصیت ہے اور دوسری طرف عظمت ہے. اس لیے العزیز بھی استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح عزیز یا عزیزن عزیزن بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہ جو عزت ہے یہ حقیقت میں اللہ نے قرآن پاک میں اس اہم قاعدہ کلیہ کو اور معیار کو بیان کیا کہ جو حقیقی عزت ہے وہ اللہ تعالی کی اطاعت اور دینداری میں ہے. نہ صرف قرآن کی آیات اور احادیث اور واقعات اور تاریخ اس بات کی گواہ ہیں، بلکہ خود لوگوں نے دیکھا کہ انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اہل اللہ اور علماء حق صالحین متقین، ان کی جو عزت مسلمانوں میں اور عوام میں اور لوگوں میں ہے وہ حقیقی عزت ہے. اور چونکہ اللہ تعالی نے اس چیز کو عام کر دیا کہ جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے اللہ کی مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے، اور جو اللہ کی بات نہ ماننے والا مخالف اور فاسق اور فاجر اور فاسد ہوتا ہے اس سے کوئی محبت نہیں کرتا. تو آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ ابو جہل یا جو اس کی روحانی اولاد ہے جو آج تک چلے آ رہے ہیں، آج بھی موجود ہیں، فاسق
فاجر، بدماش، بے دین، دین دشمن، غلط قسم کے لوگ، خواب وزیر اعظم رہے ہوں، صدر رہے ہوں، بادشاہ رہے ہوں، بڑے افسر رہے ہوں، ان کے مرنے کے بعد کسی نے ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہا ہو. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی ظالم کا اور خائن کا نام لیا جاتا ہے تو عوام میں یہ عادت ہے کہ اس کو دو گالیاں دیتے ہیں، اس کے بعد اس کا نام لیتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جب کسی عالم کا نام لیا جاتا ہے، کسی بزرگ کا نام لیا جاتا ہے، کسی ولی اولیاء اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو سب یہ کہتے ہیں کہ رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ. یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ حقیقی عزت اللہ کے حکموں کے ماننے میں ہے اور دینداری میں ہے. علماء جب زندہ ہوتے ہیں تب بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی اتنی جگہ ہوتی ہے کہ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں، اور یہ دوسرے بادشاہ اور وزیر اعظم اور صدر اور بڑے بڑے افسر، یہ اپنی حکومت اور اقتدار کے زمانے میں بھی ان کی حکومت سروں پہ ہوتی ہے، دلوں پہ نہیں ہوتی. کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی مصلحت کی وجہ سے، طاقت وغیرہ یا خوف یا ڈر یا ان کے شر سے بچنے کی وجہ سے لوگ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ان کا استقبال بھی کرتے ہیں، زبان سے زندہ باد کہتے ہیں، دل میں دس بار ان پہ لعنت بھیجتے ہیں، اس لیے کہ مجبور ہوتے ہیں. تو یہ عزت نہیں ہے، یہ عزت نہیں ہے، یہ تو ذلت ہے. عزت یہ ہے کہ دل سے، ہاں اسی لیے فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں جو بڑے بڑے مجرموں کو تم دیکھتے ہو کہ ان کو اقتدار اور مال اور پیسہ اور اثر اور رسوخ اور جائیداد اور عہدہ ملا ہوا ہے، فرمایا کہ اس سے تم دھوکہ نہ کھاؤ، یہ چند دن کا کھیل ہے، چند دن کا کھیل ہے. ہم نے پہلے یہ بتایا کہ قرآن اگر تم سمجھ کے پڑھو تو خود تمہیں پتہ چل جائے گا. اللہ نے ہزارہا سال قبل اپنے خلیل سے کہا تھا، جب ابراہیم نے یہ دعا کی کہ میری اولاد میں آخری نبی کو پیدا کر، آخری امت کو پیدا کر، اور اس مکہ اور گرد و نواح رہنے والوں پہ بارش فرما پھلوں کی، ہر قسم کی نعمتوں کی، اللہ نے یہ دعا قبول کی، مشروط طور پہ فرمایا کہ ومن کفر، جو بات نہیں مانے گا، انکار اور کفر کرے گا، فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور دوسری جگہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 24 میں فرمایا نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، تھوڑے دنوں کا فائدہ ہم ان کو خود دیتے ہیں، چند دنوں کا اقتدار، تھوڑا سا مال، چند دنوں کی دنیا کی زندگی میں عہدہ اور نام اور شہرت دے دی، لیکن اس کے بعد ہماری پکڑ ایسی ہے کہ اس سے یہ بچ نہیں سکتے. اور سورہ مرسلات میں فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کلوا وتمتعوا، کھاؤ پیو، عیش کرو، قلیلا دنیا کے چند دن ہیں، انکم مجرمون، اے مجرمو، اللہ کا خطاب مجرموں سے ہے، چند دن کی بہار ہے، عیاشی اور عیش کر لو، اس کے بعد کیا ہے سوائے جہنم کے، اور کچھ نہیں ہے. تو حقیقی عزت وہ اللہ تعالی نے دین میں رکھی ہے، حقیقی عزت دین میں ہے، ایمان میں ہے، عمل صالح میں ہے، نیکیوں میں ہے. اس لیے اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والوں نے ہزارہا برس سے یہ دعوت اور یہ اعلان کیا کہ لوگوں غور سے سنو اس حقیقت کو کہ عزت اقتدار میں نہیں ہے، عزت مال اور اولاد میں نہیں ہے، عزت پیسے اور نام اور شہرت میں نہیں ہے، عزت دنیا کی ڈگریوں میں نہیں ہے، عزت حکومت اور بادشاہت اور اقتدار میں نہیں ہے، عزت سیاست اور پارٹی میں نہیں ہے، عزت قبیلے اور خاندان میں نہیں ہے، عزت کسی دنیا کی ظاہری چیز میں نہیں ہے، عزت اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ہاں ہے، اللہ نے اپنے ان بندوں کے لیے رکھی ہے جو دین والے بندے ہیں، نیکیوں اور عمل صالح کرنے والے بندے ہیں، ان کے لیے اللہ نے حقیقی عزت رکھی ہے. ورنہ ظاہری طور پہ اس کائنات کے سب سے مقدس شخص اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری طور پہ اقتدار تھا ان کے پاس، اقتدار نہیں تھا، حکومت نہیں تھی، مال نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، گھر میں سونے کے لیے بستر نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ ان کی اہلیہ، ہم سب کی ماں، پوری امت کی ماں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ کہتی ہیں کہ ما شبع آل محمد منذ قدم المدینہ من خبز شعیر یومین متتالیین، جب سے ہم مدینہ آئے ہجرت کر کے، تو محمد کے گھر والوں نے کبھی دو دن بھی جو کی روٹی، مسلسل دو دن بھی جو کی روٹی پیٹ بھر کے کھانی نصیب نہیں ہوئی۔ جو کی روٹی دو دن تک کھانی نصیب نہیں ہوئی۔ تو ظاہری عزت کی چیزیں جن میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں عزت ہے، وہاں اس کا وجود نہیں ہے۔ فقر ہے، فقر ہے، غربت ہے، فاقہ ہے، لیکن سب سے بڑی عزت وہاں ہے کہ وہاں بادشاہ بھی اس در کا سلام کرتے ہیں۔ بادشاہ بھی آج مدینے جب حاضر ہوتے ہیں تو قبر اتھر پہ سلام پڑھتے ہیں، اور جب زندگی میں قیصر و کسرا کے مندوب اور نمائندے آتے ہیں، وہاں تو عالم یہ ہے کہ جبریل بھی سلام عرض کرتا ہے، فرشتے بھی سلام عرض کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھی سلام آتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کی ازواج مطہرات پر سلام آتا ہے۔ کبھی عائشہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے سلام بھیجا، کبھی خدیجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے سلام بھیجا۔ پھر صحابہ کو آپ دیکھیں، صحابہ کے پاس کیا تھا، کون سی حکومت تھی، یہ تو بعد میں جب فتوحات ہوئی، اور جب عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت دیکھے، خلیفہ ہے، خلیفہ ہے، لیکن لباس اور زندگی کے اطوار دیکھیں، تو عزت اللہ تعالی نے دینداری میں رکھی ہے۔ حقیقی عزت اللہ نے دینداری میں رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بادشاہوں کے واقعات میں لکھا کہ ہشام ابن عبد الملک، یہ بنو امیہ کے ایک خلیفہ ہیں، اور یہ اس وقت ولی عہد ہیں، یہ مکہ آئے عمرہ اور طواف کی نیت سے، تو لکھا تاریخ والوں نے کہ جب یہ حرم میں داخل ہوئے اور حجر اسود کا بوسہ لینا چاہا تو بہت زیادہ لوگ تھے اور رش تھا، تو اس زمانے میں بادشاہوں کے لیے حرم خالی نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ وہ بھی عام مسلمانوں کے ساتھ آ کر طواف کرنا اور حجر اسود کو بوسہ دینا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ تو یہ ہشام بن عبد الملک ہیں، یہ آئے اور انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن یہ ان کو راستہ نہ ملا اور یہ طواف نہ کر سکے۔ ابھی یہ انتظار میں ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے حرم میں انتظار میں ہیں کہ رش کم ہو تو میں جا کر طواف کروں۔ ابھی خلیفہ نہیں بنے بلکہ ولی عہد ہیں، مستقبل کے خلیفہ، لیکن انتظار میں ہیں کہ لوگ خود ہی کم ہو جائیں، ہٹ جائیں، تو ہم جا کے طواف شروع کریں۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص حرم میں داخل ہوا، لکھا لکھنے والوں نے کہ چہرہ منور اور جسم لاغر، اور چہرے پہ رعب، اور چہرے پہ شرافت، خاندانی وجاہت، اور کیا کہا جائے کہ جب وہ حرم میں داخل ہوئے تو لوگوں نے ان کے دیکھتے ہی راستہ چھوڑ دیا۔ وہ آئے اور بڑی عام سست رفتاری اور نرم رفتاری سے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آئے، اور جہاں وہ جاتے لوگ راستہ خالی کر دیتے، حتیٰ کہ حجر اسود کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے ہزاروں حجاج، حج کا زمانہ، اور لوگ ایک طرف ہو گئے۔ انہوں نے حجر اسود کو چوما اور پھر طواف شروع کیا۔ ہر پھیرے میں حجر اسود کو چومتے ہیں اور لوگ ان کے لیے راستہ بناتے ہیں۔ جب یہ فارغ ہوئے تو ہشام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے کہ حرم سارا ان کا خیال کرتا ہے؟ تو ہشام کے قریب اس زمانے کا مشہور شاعر فرزدق، اس کا نام، وہ بھی کھڑا ہوا ہے۔ فرزدق یہ جانتا تھا کہ یہ زین العابدین ہیں، یہ حسین کے بیٹے ہیں جو علی کے بیٹے تھے، اور علی جو رسول کے داماد تھے، جو فاطمہ کے گھر والے تھے، اور یہ فاطمہ کے گھر سے ان کا تعلق ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، سادات اور اہل بیت، تو زین العابدین جن کا نام علی ہے، اور یہ حسین کے بیٹے، تو ولی عہد جو خلیفہ بننے والے ہیں انہوں نے پوچھا کہ میں ان کو نہیں جانتا، یہ کون ہے؟ تو اس وقت وہ جو فرزدق شاعر تھا اس نے کہا کہ یہ تو علی بن حسین ہے رضی اللہ عنہم، کیا تم نہیں جانتے؟ فوراً اس نے ایک قصیدہ پڑھا اس وقت، اور قصیدے میں اس نے کہا کہ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت تعرفه والحل والحرم والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا فليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم. یہ کہہ کر انہوں نے طویل قصیدہ لکھا، یعنی کہا اس وقت ان کی شان میں، زین العابدین کی شان میں وہ قصیدہ کہا، اس کے یہ اشعار ہے کہ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، یہ اس کو تم نہیں جانتے، اس کو تو حرم بھی جانتا ہے اور حرم کا مالک بھی جانتا ہے، حرم میں جو موجود ہیں یہ بھی جانتے ہیں، اس کو تم نہیں جانتے، عجیب بات ہے. اور کہا کہ یہ تو اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین ہستی ان کی اولاد سے ہے، یہ تقی نقی طاہر اور نشان ہیں تقوی کا، اور یہ ابن فاطمتن ان کنت جاہلہ، تم نہیں جانتے کہ فاطمہ کی اولاد سے ہے، بجدی ہی انبیاء اللہ قد ختموا، اس کے نانا تو وہ ہیں جن پہ نبوت ختم ہو گئی. فلیس قولک من ھذا بضائرہ، تم اگر یہ کہتے ہو کہ تم اسے نہیں جانتے تو اس سے ان کی شان کم نہیں ہوئی، بلکہ تمہاری شان کم ہوئی ہے کہ تم نہیں جانتے، اس کے جاننے سے تمہاری شان بلند ہو جاتی. اور العرب تعرف من انکرت والعجم، عرب بھی ان کو جانتے ہیں، عجم بھی ان کو جانتے ہیں. تو کہا کہ ان کو اگر تم جان لیتے تو ان کی شان نہ بڑھتی، تمہاری شان بڑھتی. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ علم اور دینداری اور تقوی، اس سے نہ صرف اس انسان کی عزت اللہ بلند کر دیتا ہے جو خود دیندار ہوتا ہے، بلکہ اس کی برکت سے ان کی شان بھی بڑھتی ہے جو ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں. تو العزہ جو عزت ہے حقیقی، یہ اللہ نے اپنے لیے رکھی ہے. اور بادشاہوں ہی کے قصے میں، ہاں بادشاہوں ہی کے قصے میں امام الذہبی نے ایک اور واقعہ لکھا، انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک موقع پہ یہ ایک بزرگ ہیں جن کی 265 ہجری کو ان کی ولادت ہوئی، 265 ہجری ان کی ولادت ہے، ان کی زندگی کے ایام قرطبہ اور اندلس میں گزرے. تو فرمایا کہ ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ بارش نہیں ہوئی، کئی سال گزرے، قحط اور بیماریاں اور خشک سالی کی وجہ سے فصلیں بھی تباہ ہو گئیں، مہنگائی زیادہ ہو گئی، غلہ اور گندم اور اناج کم پڑ گیا. تو کہا کہ یہ بزرگ ہیں منذر بن سعید البلوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ استسقاء کی نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو. اور اس زمانے میں وہ خلفاء ایسے خلفاء تھے کہ جب استسقاء کی نماز پڑھی جاتی تو خلیفہ وقت خود لوگوں کے ساتھ حاضری دیتے اور استسقاء کی نماز پڑھتے، جس طریقے پہ اس ملک میں بھی ہوتا ہے. اور یہ اچھی باتوں میں سے ایک اچھی علامت ہے کہ بادشاہ اور تمام علاقوں کے جتنے امرا ہیں وہ سب کے سب عیدگاہ میں عام لوگوں کے ساتھ باہر جا کے استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے ہیں. تو جب بارش نہ ہو تو لوگوں کو عوام کو اور بادشاہ اور جو خلیفہ یا جو اقتدار والا سربراہ مملکت ہے اس کو اور بڑے بڑے افسر جتنے ہیں ان سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کثرت سے استغفار اور صدقہ یہ کیا جائے تو اللہ کی طرف سے بارش برسائی جاتی ہے، بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں. جس معاشرے میں ظلم ہوتا ہے، عدل اور انصاف نہیں، غریب لوگوں پر اور عوام پہ ظلم ہو، اور جہاں قتل و غارت گری ہو، جہاں خون ریزی اور فساد ہو، جہاں ناپ تول میں زیادتی ہوتی ہو، کمی ہوتی ہو، لوگوں کے حقوق مارے جاتے ہوں، وہاں اللہ کی طرف سے رحمت روک لی جاتی ہے. تو جب لوگ توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور جن جن کا حق ہے حق ادا کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے بارش ہوتی ہے. تو فرمایا کہ ایک موقع پہ ان کی خدمت میں خلیفہ کی طرف سے ایک شخص آیا، مندوب اور نمائندہ، اور اس نے کہا کہ استسقاء کی نماز پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے، آپ بھی چلیے اور دعا کیجیے اور نماز پڑھیے. انہوں نے اس نمائندے سے پوچھا کہ لیت شعری ما الذی یصنعه الخلیفۃ فی یومنا ھذا، مجھے یہ تو بتاؤ کہ آج ہمارا حکمراں وزیر اعظم اور صدر اور بادشاہ وہ کیا کر رہا ہے آج؟ ہم تو نماز کے لیے اور دعا اور استغفار اور رونے کے لیے، آہوزاری کرنے کے لیے باہر نکلیں گے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ خلیفہ کیا کر رہا ہے؟ تو نمائندے نے یہ بتایا کہ ما رأيته قط اخشع منه في يومه هذا، آج کے دن سے زیادہ خشوع اور خضوع اور عاجزی کرنے میں آج سے زیادہ میں نے کہیں بھی کسی بھی دن خلیفہ کو نہیں دیکھا. یعنی آج تو خلیفہ کی حالت یہ ہے کہ قد علا نحیبه واعترا انه منفرد بنفسه لابس اخشن الثياب مفترش التراب قد علا نجیبه قد علا نحیبه واعترافه بذنوبه. آج میں نے دیکھا کہ بادشاہ نے، خلیفہ نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور اپنے منہ اور چہرے اور کپڑوں پہ اس نے مٹی ڈالی ہوئی ہے، اور اپنی پیشانی کو زمین پر وہ رگڑ رہا ہے. کون؟ بادشاہ. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ربی ہذہ ناصیتی بیدک، اے میرے مولا، میری پیشانی آج تیرے سامنے ہے. اتراک تعذب الرعیت وانت احکم الحاکمین واعدلهم ان یفوتک منی شیء، اے اللہ، میرے کسی گناہ کی وجہ سے تو اپنی اتنی ساری مخلوق کو عذاب دے گا؟ میں اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، مجھ کو عذاب دے دے، لیکن اپنی اس امت، اس مخلوق کو تو بچا لے. تو جب منذر ابن سعید نے یہ سنا، اپنے نوکر سے کہا کہ ذرا چھتری لے آؤ، یا غلام احمل الممطرہ، ممطرہ چھتری کو کہتے تھے اس زمانے کی عربی میں، فرمایا کہ وہ چھتری لے آؤ، اس لیے کہ اذا خشع جبار الارض رحم جبار السماء، اذا خشع جبار الارض رحم جبار السماء، جب زمین کے جبار حکمرانوں کو دیکھو کہ وہ خشوع خضوع اور رو رہے ہیں، تو جان لو کہ اوپر والے جبار کو ان پر رحم آ جائے گا. تو یہ بھی بادشاہ تھے اور خلفاء تھے کہ جو اس وقت، اس دن پھٹا پرانا لباس پہن کر اپنے آپ کو اللہ کے در کا فقیر بناتے تھے. مزاروں پہ چادریں چڑھانے والے نہیں تھے، مزاروں پہ پھول چڑھانے والے نہیں تھے، اللہ کے در پہ حاضری دینے والے تھے. ہمارے ہاں تو یہ بڑی مصیبت ہے کہ وزیر اعظم اور صدر اگر کوئی نیکی کا کام کرے تو کسی قبر پہ جا کے وہ چادر چڑھاتے ہیں، حالانکہ قبر پر اس نیت اور اس عقیدے اور اس فکر اور اس خیال سے جانا کہ وہاں جانے سے مرادیں پوری ہوں، یہ شرک ہے. شرک کرنے والوں پہ اللہ کو رحم نہیں آتا، اللہ کے غضب کو اور جوش دلایا جا رہا ہے. اس لیے مزاروں پہ نہ جاؤ، مسجدوں میں جاؤ، مسجدوں میں جاؤ، اللہ کی کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں دو رکعت صلاۃ توبہ پڑھو، اور صلات توبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرو، قبروں پہ نہ جاؤ، خانقاہوں پہ نہ جاؤ، مزاروں پہ نہ جاؤ، اللہ کے در پہ حاضری دو، تب مسائل حل ہوں گے، اللہ رحم کرے گا. تو عزت اللہ نے اپنی اطاعت میں رکھی ہے. تو جو اللہ کی بات مان کر چلتا ہے، عام انسان ہو یا وہ بادشاہ ہو یا حکمراں طبقے سے اس کا تعلق ہو، اللہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ اس کو ذلیل نہیں کرتا، اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر دشمن کو رسوا اور ذلیل کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، بشرطے کہ یہ خود عزت اپنے لیے قبول کرنا چاہے. اور جب دینداری نہیں ہوگی اور اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اسلام کا نظام اور قرآن و سنت اور شریعت نہیں ہوگی، کافروں کا نظام ہوگا، عدل اور انصاف کی جگہ ظلم ہوگا اور امانت کی جگہ خیانت، تو پھر نہ دنیا میں عزت اور نہ آخرت میں نجات. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ.